السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
چین کے اعلیٰ سطحی وفد کا دورہ پاکستان، دونوں ملکوں کا دہشت گردی کے خلاف تعاون اور انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ بڑھانے پر غور۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
تنازع کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے، پاکستانی دفتر خارجہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
پاکستانی کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات فوج کی نگرانی میں کرانے کا فیصلہ۔ میں ہوں مظفر آباد سے روشن مغل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکی صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اپنے نائب صدر کے لیے انتخاب کے قریب پہنچ گئے ہیں اور توقع ہے کہ وہ جمعے تک اس کا اعلان کریں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور برطانیہ کے وزیر خارجہ نے عہد کیا ہے کہ وہ نیٹو کے اتحادیوں کی حیثیت سے دنیا کے گرد مسائل سے نمٹنے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے کام کریں گے۔ مغربی کینیا میں ایک پولیس اسٹیشن پر الشباب دہشت گرد گروپ کے ایک زیر حراست مشتبہ شدت پسند نے پولیس افسر سے بندوق چھین کر 4 پولیس افسروں کو ہلاک اور متعدد کو قیدی بنا لیا۔ پاکستان اور چین نے دونوں ملکوں کے سیکیورٹی اداروں کے درمیان خفیہ معلومات کے تبادلے، انسداد دہشت گردی میں تعاون اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کی سیکیورٹی سے متعلق زیادہ تعاون اور رابطوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس بارے میں کچھ اور تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
چین کے وزیر مملکت برائے سلامتی جینگ ہوئی چینگ دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے جمعرات کو وزیر داخلہ چودھری نثار سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق ملاقات میں دونوں ملکوں نے سیکیورٹی کے اداروں کے درمیان انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے میں اضافے کے علاوہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں تعاون اور پاکستان چین اقتصادی راہداری کے منصوبے کے تحفظ سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ملکوں نے انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے کے حوالے سے پہلے سے جاری تعاون کو مزید مؤثر بنانے اور اس میں تکنیکی معاونت کے پہلو کو شامل کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا کہ پاک چین اقتصادی راہداری کی تکمیل دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک نئی جہت کا باعث بنے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کو خاص طور پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کو ایسی علاقائی اور عالمی طاقتوں سے ہوشیار رہنا ہوگا جو پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے کے حق میں نہیں ہیں۔ تاہم وزیر داخلہ چودھری نثار نے کسی ملک کا نام نہیں لیا۔ واضح رہے کہ بھارت کی طرف سے اس منصوبے پر تحفظات کا اظہار کیا جا چکا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ یہ منصوبہ پورے خطے کے لیے اہم ہے۔ چین اور پاکستانی عہدیداروں کی ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان میں جاری آپریشن ضرب از پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستانی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ان کا ملک بلا تفریق دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں مصروف ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان دفاع کے ساتھ ساتھ اقتصادی شعبے میں بھی حالیہ برسوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ دونوں ملکوں نے چین کے مغربی علاقے سنکیانگ کو پاکستان کے ساحلی شہر گوادر سے ملانے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان پاک چین اقتصادی راہداری کے وسیع البنیاد منصوبے پر اتفاق کیا تھا۔ اس منصوبے کے تحت پاکستان میں اس اقتصادی راہداری کے کچھ حصوں پر کام جاری ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اس راہداری سے سڑکوں، ریلوے لائنوں اور آپٹک فائبر کے جال بچھائے جانے کے علاوہ صنعتی زون بھی بنائے جائیں گے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اقتصادی راہداری کا یہ منصوبہ ملک کی قسمت بدلنے کا سبب بنے گا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو دیکھنا اور اس کے لیے کوششیں کرنا اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد میں موجود ہے۔ ادھر جمعرات کے روز امریکہ نے بھی کہا کہ وہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات چاہتا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس ضمن میں سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں جن پر عمل درآمد کروانا اقوام متحدہ کی ہی ذمہ داری ہے۔ کشمیر دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے مابین روز اول سے ہی متنازع چلا آ رہا ہے اور اس کا ایک حصہ پاکستان اور ایک بھارت کے زیر انتظام ہے۔ گزشتہ ہفتے بھارتی کشمیر میں ایک نوجوان باغی رہنما برہان وانی کی سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ میں ہلاکت اور پھر اس واقعے کے خلاف ہونے والے مظاہرے میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں 30 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان ان ہلاکتوں پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارت کی کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں سفارتی ذرائع سے یہ معاملہ عالمی برادری میں ایک بار پھر اجاگر کرتا نظر آتا ہے۔ جمعرات کو اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا خواہاں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملک اس بارے میں بات چیت کرتے رہے ہیں، لیکن یہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔
This is what we have said time and again that it is the UN's official responsibility, obligation to address the issue of Kashmir.
نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ ہم بارہا یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے اور یہ اس پر لازم ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے کو دیکھے، کیونکہ اس بارے میں سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ ان قراردادوں کے ذریعے کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے جس پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے، جبکہ بھارت کشمیر کو اپنا حصہ تصور کرتا ہے۔ ایک روز قبل ہی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے ترجمان کا نیو یارک میں ایک نیوز بریفنگ کے دوران کہنا تھا کہ سیکرٹری جنرل پاکستان اور بھارت کے درمیان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں، اور اب بھی اگر دونوں فریقین کہیں گے تو اقوام متحدہ کے سربراہ اس ضمن میں اپنا کردار ادا کرنے کے عزم پر قائم ہیں۔ ادھر امریکہ نے بھی کہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت تنازع کشمیر کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ پاکستان نے بھارتی کشمیر کی حالیہ کشیدہ صورتحال پر اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے اپنی تشویش سے آگاہ کیا تھا، جبکہ اسی ہفتے سلامتی کونسل کے 5 مستقل رکن ممالک اور یورپی یونین کے رکن ملکوں کے سفرا کو بھی اپنی تشویش اور تحفظات اور بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ بھارت پاکستان کی تشویش کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہنا چاہیے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھارتی کشمیر کے مذہبی رہنما اور حریت کانفرنس اتحاد کے اپنے دھڑے کے چیئرمین میر وائز عمر فاروق کو ٹیلی فون کیا ہے۔ اس بارے میں کچھ اور تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں۔
بھارتی کشمیر میں مظاہروں اور اس دوران مشتعل نوجوانوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جمعرات کو چھٹے روز بھی جاری رہا، لیکن گزشتہ دنوں کے مقابلے میں ان کی شدت کم رہی۔ درجن بھر افراد زخمی ہوئے، جبکہ اختتام ہفتہ زخمی ہونے والا ایک اور نوجوان اسپتال میں دم توڑ بیٹھا، اور اس طرح حفاظتی دستوں کی فائرنگ اور دیگر کارروائیوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 37 ہو گئی ہے، جبکہ 1500 سے زائد افراد کے چوٹیں آئی ہیں۔ ایک پولیس اہلکار بھی تشدد کی نظر ہو گیا ہے، اور عہدیداروں کے مطابق 150 سے زائد پولیس والے اور نیم فوجی اہلکار سنگ باری اور پر تشدد حملوں میں زخمی ہوئے ہیں، اور سرکاری املاک بالخصوص پولیس تھانوں اور تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ دارالحکومت سری نگر کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے تقریباً تمام شہروں اور قصبہ جات میں جمعرات کو چھٹے دن بھی کرفیو نافذ رہا، ریل سروسز معطل ہیں اور انٹرنیٹ کی سہولیات کو بھی جزوی طور پر روک دیا گیا ہے۔ اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے تمام لیڈر گھروں میں نظر بند ہیں یا پولیس نے انہیں احتیاطی حراست میں لے رکھا ہے۔ مظاہروں اور تشدد کا سلسلہ گزشتہ جمعے کی رات اس وقت شروع ہوا تھا جب یہ خبر آ گئی کہ بھارتی حفاظتی دستوں نے ایک معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو اس کے 2 قریبی ساتھیوں سمیت ایک جھڑپ کے دوران ہلاک کیا ہے۔ بھارتی کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر غور و خوض کرنے کے لیے نئی دہلی اور سری نگر میں اعلی عہدیداروں کی کئی میٹنگیں ہوئی ہیں۔ صوبائی وزیر اعلی محبوب مفتی نے جمعرات کو فوج، نیم فوجی دستوں، پولیس اور سراغ رساں اداروں کے اعلی حکام کے ساتھ ایک بند کمرے میں ملاقات کی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران وزیر اعلی نے حفاظت دستوں کی طرف سے مظاہرین سے نمٹنے کے دوران طاقت کے ازحد اور غیر ضروری استعمال کے بارے میں انہیں موصول ہونے والی شکایات کا ذکر کیا، اور امید ظاہر کی کہ آئندہ اسے اجتناب کیا جائے گا اور صورتحال سے نمٹنے کے دوران صبر و تحمل سے کام لیا جائے گا۔ اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے سری نگر میں کشمیری رہنما میر وائز عمر فاروق کو فون کر کے ان کے ذریعے مہلوکین کے لواحقین سے ہمدردی اور غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے میر وائز عمر کو بتایا کہ وہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کشمیریوں کی تحریک مزاحمت کی مکمل تائید کرتے ہیں اور غم اور مشکل کی اس گھڑی میں ان سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ بعد میں بلاول بھٹو نے سماجی ویب سائٹ ٹویٹر کام پر لکھا، میں نے میروائز کشمیر کے ساتھ فون پر بات کی، تعزیت کی، مذمت کی اور کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ میروائز نے اپنے جوابی ٹویٹ میں کہا، میں پاکستانی عوام اور ان کی قیادت کی حمایت اور تشویش کی قدر کرتا ہوں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حکام نے کہا ہے کہ خطے میں انتخابات کے دوران سیکیورٹی کے لیے فوج تعینات کی جائے گی۔ مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 21 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں، جن کے لیے پرامن ماحول میں شفاف اور آزادانہ طور پر یقینی انعقاد کے لیے فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ قوام نے بتایا ہے کہ اس ضمن میں فوج کے 17,000 جبکہ فرنٹیئر کانسٹیبلری اور پنجاب کانسٹیبلری کے 4,000، خیبر پختونخوا پولیس کے 2,000 اہلکار تعینات کیے جائیں گے، جبکہ پاکستانی کشمیر کی پولیس کے 5,200 افسران اور جوانوں پر مشتمل نفری بھی انتخابی عمل کے دوران موقع پر رہ کر امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے فرائض سر انجام دے گی۔ حالیہ دنوں میں انتخابی مہم کے دوران تشدد کے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے مخالفین کے درمیان کشیدگی بھی پائی جاتی ہے۔ انتخابی عمل کے دوران پریزائیڈنگ افسران کو مجسٹریٹ کے اختیارات تفویض کیے گئے ہیں۔ کشمیر میں تقریباً 4,459 پولنگ اسٹیشن پر انتخابات کے لیے متعلقہ ریٹرننگ افسران کو انتخابی مواد اور 7,000 بیلٹ باکس پہنچا دیے گئے ہیں، جبکہ ماجرین کے حلقہ جات کے لیے 1,087 پولنگ اسٹیشن کے لیے بیلٹ باکس اور پولنگ مٹیریل بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ پاکستانی فوج اپنی ذمہ داریاں 16 جولائی سے سنبھال لے گی۔ پاکستانی کشمیر کے الیکشن کمیشن کے عہدیدار طارق بٹ نے وائس آف امریکہ کو انتخابات کے انعقاد کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بتایا کہ انتخابات کو تاریخ کے شفاف ترین انتخابات بنانے کے لیے نئے سرے سے انتخابی فہرستوں کی تیاری سمیت متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔
پاکستان کی نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی اور لوکل انتظامیہ اور لائن ڈپارٹمنٹس کی مدد سے ایک آزاد کشمیر کی تاریخ کی شفاف ترین انتخابی فہرست تیار کی ہے، اور پاکستان میں مقیم آزاد کشمیر کے 12 انتخابی حلقوں کے ووٹرز کی فہرست بھی ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیلڈ سٹاف اور پاکستان گورنمنٹ اور صوبائی حکومتوں کے فیلڈ سٹاف کی مدد سے تیار کی ہے، جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی بھی غیر کشمیری بطور ووٹر درج نہ ہو سکے، اور کسی بھی کشمیری ووٹر کا ووٹ ایک سے زائد بار درج نہ ہو، کسی بھی مرحوم شہری کا ووٹ درج نہ ہو۔
اسی دوران چیف الیکشن کمشنر غلام مصطفیٰ مغل نے تمام وزراء اور حکومت کے مشیروں معاونین خصوصی کو انتخابی مہم میں کسی بھی طرح سرکاری وسائل استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں کوئی بھی انتخابی امیدوار اپنی تشہیری مہم اور مواد میں پاکستانی فوج کے سربراہ یا جوانوں کی تصاویر استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے فوج کی غیر جانبداری متاثر ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے 29 انتخابی حلقے تمام 10 اضلاع میں ہیں، جبکہ 12 حلقے پاکستان کے 4 صوبوں میں مقیم بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کے لیے مختص ہیں۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں ان 5 پولیس افسروں کی تدفین کا عمل شروع ہو گیا ہے جنہیں گزشتہ ہفتے ایک مظاہرے کے دوران تاک میں بیٹھے ایک حملہ آور نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق اس سال کے دوران اب تک امریکہ بھر میں 28 پولیس افسروں کو آتشی اسلحے سے ہلاک کیا گیا، جبکہ 2015 میں یہ تعداد 18 تھی۔ مظاہرین کا دعویٰ ہے کہ کسی بھی دوسرے نسلی گروپ کے مقابلے میں سیاہ فاموں کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہیں۔ ضلع ساہو کی رپورٹ کے مطابق دونوں اطراف میں جانوں کے ضیاع کے واقعات کے خاتمے کے لیے کمیونٹیز ایک دوسرے کے حکومت کو چاہیے کہ حکومت اور کمیونٹیز ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسد حسن۔
5 میں سے 3 مقتول پولیس افسروں کی آخری رسومات بدھ کو ادا کر دی گئیں۔ اس موقع پر ان کے خاندان کے افراد، ڈیلس کے شہری اور ملک بھر سے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے وابستہ عہدیدار موجود تھے۔
It's important to show our support for the Dallas officers. Something like this could happen anywhere to law enforcement.
سالٹ لیک سٹی کے پولیس افسر برینڈن شیرر کہہ رہے ہیں کہ ڈیلس افسروں کے لیے ہماری جانب سے حمایت کا اظہار بہت ضروری تھا۔ قانون نافذ کرنے والوں کے ساتھ ایسا واقعہ کہیں بھی پیش آ سکتا ہے اور ماضی میں بھی آتا رہا ہے، اور ہم اپنی حمایت کے اظہار کے لیے یہاں موجود ہیں اور ان کو بتانے کے لیے کہ ہمیں ان کی پرواہ ہے۔ دیگر دو افسروں کو بھی اس ہفتے کے آخر میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ مقتول افسروں میں سے ایک پیٹرک زاماریپا ہیں، جن کے بھائی کارلوس دکھ کے ساتھ اپنے بھائی کو یاد کر رہی ہیں۔
My brother was a hero, a true hero. Not one of the ones that asked for the recognition.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بھائی ایک ہیرو تھے، ایک سچے ہیرو، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو پہچان جاتے ہوں، اور وہ کبھی توجہ کا مرکز نہیں بننا چاہتے تھے۔ وہ اپنے کاندھے تھپتھپائے جانے کے بھی منتظر نہیں تھے، وہ سچے ہیرو تھے۔ وہ ہمیشہ ہر کام دل سے کرتے تھے۔ زماریپا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ وہ ابھی تک نہیں سمجھ سکے ہیں کہ ان کے بھائی کو کیوں قتل کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امن کا راستہ ہر صورت تلاش کیا جانا چاہیے۔
We just need to find a way to have peace, because that is the only way that anything is going to ever stop.
کارلوس زماریپا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امن حاصل کرنے کے لیے راستہ تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ اس طرح کے واقعات کو آئندہ رونما ہونے سے روکنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ اسی طرح کا ایک اور پیغام لوزیانا میں پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے ایک سیاہ فام آلٹن سٹرلنگ کے بیٹے کی طرف سے بھی آ رہا ہے۔
There should be no more arguments, disagreements, violence.
کیمرون سٹرلنگ کا کہنا ہے کہ مزید بحثوں، نااتفاقیوں، تشدد اور جرائم کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر ایک کو ایک خاندان کی طرح متحد ہونا چاہیے۔ صدر باراک اوباما نے بدھ کے روز کمیونٹی رہنماؤں، سرگرم کارکنوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذمہ داروں سے ملاقات کی تھی اور شہریوں کی حفاظت اور سب کے لیے انصاف کی فراہمی پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ڈیلس میں پولیس اصلاحات یہاں جرائم میں کمی میں مددگار رہی ہیں، اسی طرح اس سے پولیس کے خلاف شکایات بھی کم ہوئی ہیں۔ صدر باراک اوباما اور دیگر رہنماؤں نے ایسے میں اتحاد پر زور دیا ہے جب نسلی بنیادوں پر کشیدگی اور مظاہروں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ آئندہ مہینے، آئندہ سال کچھ وقت کے لیے پولیس اور کمیونٹیز کے درمیان مزید کشیدگی کی توقع کر سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے رچرڈ گرین کی رپورٹ میں مزید تفصیلات پیش خدمت ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس مباحثے کے دوران کسی کو بھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ یہ مسئلہ راتوں رات ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس مسئلے کی جڑیں عشروں پرانی نہیں بلکہ صدیوں پرانی ہیں۔ اس ملک میں ثقافتی مسائل کے ساتھ ساتھ نسلی مسائل بھی ہیں۔ غربت پائی جاتی ہے، مسائل کا ایک سلسلہ ہے جو اتنی جلدی حل نہیں ہو سکتا۔
Whole range of problems that will not be solved overnight.
یہ تھے صدر باراک اوباما کے الفاظ۔ مسٹر اوباما نے بدھ کو دیر گئے وائٹ ہاؤس میں 4 گھنٹوں پر مشتمل ایک مباحثہ منعقد کیا، جس میں پولیس چیفز، متعدد گورنر، میئرز اور بلیک لائف میٹرز موومنٹ، یعنی سیاہ فام زندگیاں اہمیت رکھتی ہیں، نامی تحریک کے ارکان نے شرکت کی۔ یہ تنظیم سیاسی لیڈروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے تشکیل دی گئی ہے تاکہ وہ پولیس کے ظلم کے خلاف اور مجرمانہ انصاف کے لیے اصلاحات کریں۔ اس تنظیم کے ایک رکن ڈیرے میکرسن کہتے ہیں،
I will also say that this is probably the most candid conversation that I've heard police chiefs, rank and file members and
میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ سب سے واضح گفتگو تھی جو میں نے آج تک سنی ہے۔ پولیس سربراہان، رینک اور فائل ارکان اور یونین ارکان نے تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا ہے، لیکن انہوں نے ان چیلنجز پر بھی بات کی ہے جو انہیں درپیش ہیں۔ بدھ کے روز کی میٹنگ ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب گزشتہ ہفتے ڈیلس، ٹیکساس میں ایک سیاہ فام شخص نے 5 پولیس اہلکاروں کو گولیاں چلا کر ہلاک کر دیا، جو مینیسوٹا اور لیوزیانا میں سیاہ فام افراد کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت پر برہم تھا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اپنے نائب صدر کے لیے انتخاب کے قریب پہنچ گئے ہیں اور توقع ہے کہ وہ جمعے تک اس کا اعلان کریں گے۔ نائب صدر کے لیے ٹرمپ کے ممکنہ انتخاب میں انڈیانا کے گورنر مائک، ایوان کی اسپیکر گنگریچ اور نیو جرسی کے گورنر کرس کرسٹی شامل ہیں۔ ریپبلکن نیشنل کنونشن آئندہ ہفتے کلیولینڈ میں منعقد ہوگا۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں جو نومبر کو ہونے والے ہیں اب صرف 4 ماہ رہ گئے ہیں، اور نئے جائزوں کے مطابق امریکہ کے انتخابات میں اہم ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ہلری کلنٹن کے مقابلے میں سبقت حاصل ہے۔ کینیپک یونیورسٹی نے بدھ کے روز کہا کہ اس کے حال ہی میں کرائے جانے والے سروے کے مطابق ارب پتی ڈونلڈ ٹرمپ کو جنوب مشرقی ریاست فلوریڈا میں کلنٹن پر 39 کے مقابلے میں 42 پوائنٹ سے برتری حاصل ہے، جبکہ 3 ہفتے قبل کلنٹن 8 پوائنٹ پر پہنچ گئی تھی۔ مشرقی ریاست پینسلوینیا میں ٹرمپ کو 41 کے مقابلے میں 43 پوائنٹ سے سبقت حاصل ہے۔ وسط مغربی ریاست کے اوہایو دونوں امیدواروں کو برابر کے پوائنٹس ملے ہیں۔ عراق و شام میں سرگرم انتہا پسند تنظیم کا ایک اہم شدت پسند کمانڈر لڑائی میں موصل کے قریب مارا گیا ہے۔ داعش سے وابستہ نیوز ایجنسی اماک نے بدھ کو کہا کہ ابو عمر شیشانی، جو عمر دی چیچن کے نام سے بھی معروف تھا، موصل کے قریب شرکت نامی علاقے میں لڑائی کے دوران مارا گیا۔ امریکی اور اتحادی فورسز نے 4 مارچ کو شادادی کے علاقے میں ہوئی فضائی کارروائی سمیت متعدد بار شیشانی کو نشانہ بنانے کی کارروائی کی۔ پینٹاگون کے ترجمان پیٹر کک نے کہا ہے کہ یہ ہمارا اندازہ ہے کہ وہ ایک کامیاب کارروائی تھی اور اس کارروائی کے دوران وہ ہلاک ہوا۔ شام کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ روس نے کبھی ان سے نہیں کہا کہ اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں۔ این بی سی نیوز سے ایک انٹرویو میں اسد نے کہا کہ نہ ہی روس کے وزیر خارجہ نے اور نہ ہی صدر ولادیمیر پوٹن نے انہیں کہا ہے کہ اقتدار چھوڑ دیں، باوجود یہ کہ یہ افواہیں ہیں کہ روس اور امریکہ کے درمیان پس پردہ کام کرنے والا خفیہ گروپ ان سے کہے گا کہ صدارت چھوڑ دے۔ اطلاعات ہیں کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری جو جمعرات کو دیر گئے ماسکو پہنچ رہے ہیں، روس کے ساتھ شام میں لڑائی روکنے کی کوششوں اور اس میں ملک میں داعش کو نشانہ بنانے کے لیے ممکنہ مشترکہ فوجی اقدامات پر بات کریں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور برطانیہ کے وزیر خارجہ نے عہد کیا ہے کہ وہ نیٹو کے اتحادیوں کی حیثیت سے دنیا کے گرد مسائل سے نمٹنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق پہلی ٹیلی فون رابطے میں کیری نے نئے برطانوی وزیر خارجہ کو ان کی تعیناتی پر مبارکباد دی۔ دونوں نے اتفاق کیا کہ امریکہ اور برطانیہ اپنے خصوصی تعلقات قائم رکھیں گے جو موجودہ عالمی تناظر میں انتہائی ضروری ہیں۔ اسی کے ساتھ اب تک ہی یہ خبریں ختم ہوئیں۔ بر اعظم یورپ کے کچھ وسطی اور مشرقی ملکوں کے برعکس پولینڈ نے برطانیہ کی یورپی یونین سے اخراج کے تناظر میں اس گروپ کو چھوڑنے کے لیے کسی بڑے دباؤ کا سامنا نہیں کیا ہے، لیکن ملک کی قوم پرست تحریک جس کا اثر و رسوخ مسلسل بڑھ رہا ہے یورپی یونین میں بڑے پیمانے کی اصلاحات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ یہ مطالبے زیادہ تر کمیونسٹوں سے آزادی کے بعد کی نسل سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، جن کے نظریات پرانی نسل کے مقابلے میں اکثر اوقات اور بظاہر کہیں زیادہ روایتی اور قدامت پسندانہ ہوتے ہیں، جنہوں نے نازی اور پھر کمیونسٹ جبر و ظلم کی تکالیف برداشت کی تھی۔ وارسا سے یورپ کے لیے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار لوئس رمریز کی بھیجی ہوئی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
قوم پرستوں کے اجتماع میں کمیونسٹ پارٹی کے استبداد کی یاد اب بھی اذیت اور صدمے سے دوچار کرتی ہے۔ 20ویں صدی پولینڈ پر مہربان نہیں تھی۔ پولینڈ میں جو کبھی ایک متنوع اور کثیر نسلی معاشرہ تھا، نازیوں کے قبضے کے دوران وہاں کی تمام یہودی آبادی کا صفایا کر دیا گیا۔ اس کے بعد سوویت کمیونزم کے عہد میں بحث مباحثوں اور ملکی روایتی ثقافت کو کچل دیا گیا۔ پولینڈ یورپ کا حصہ ہے اور وہ خود کو یورپ کا حصہ محسوس کرتا ہے، لیکن قوم پرستی کی ایک ابھرتی ہوئی تحریک کا مقصد یورپی یونین پر پناہ گزینوں کے کوٹے اور ہم جنس پرستوں کے حقوق کے لیے دباؤ ڈالنا ہے، جسے بعض حلقے روایتی ثقافت کے لیے ایک خطرہ خیال کرتے ہیں۔ اس نقطۂ نظر کو پاول کیسپریزیک نے مسترد کر دیا ہے، جو 1980 کے عشرے میں سولیڈیریٹی موومنٹ کا حصہ تھے، جس کے نتیجے میں کمیونسٹ اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ اب وہ حکمراں جماعت کی جانب سے آئینی عدالت کے کردار کو محدود کرنے کے اقدامات کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ وہ اسے تاریخی دشمن روس کے پروپیگنڈے کے ساتھ ایک تعلق کے طور پر دیکھتے ہیں۔
I think it's extremely dangerous and I think we in the West, I'm proud to say that we belong.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ چیز انتہائی خطرناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم مغرب میں رہنے والے، میں فخر سے یہ کہتا ہوں کہ ہم مغرب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم مغرب کے لوگ اس خطرے کی شدت کا کم تر اندازہ لگا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ خطرہ در حقیقت شدید نوعیت کا ہے۔ یہ الفاظ تھے پاول کیسپریزیک کے۔ نوجوان حلقوں کا اکثر اوقات آزادی کے بارے میں اپنے والدین کی نسبت ایک مختلف نظریہ ہے۔ پولینڈ کی دا کوکیز 15 موومنٹ نامی تحریک، جو زیادہ تر نوجوان لوگوں پر مشتمل ہے، وہ دائیں بازو کی حکمراں جماعت سے کہیں زیادہ دائیں جانب جھکاؤ رکھتی ہے۔ اس کا نعرہ ہے، پناہ گزینوں کی آمد بند کرو۔ ہم دیانتداری کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم سیاسی درستگی کی طرف نہیں دیکھتے، ہم جو سوچتے ہیں کہہ دیتے ہیں، ہم سادہ مسائل کو خوبصورت لفظوں کا لبادہ نہیں پہناتے۔ 1980 کے عشرے میں اشتراکیت اور بے روزگاری سے نجات نے بھی نوجوانوں کی سوچ کو ڈھالنے میں مدد کی۔ تجزیہ کار اسے بظاہر درست لیکن منطقی اعتبار سے غلط خیال کرتے ہیں۔ ماہر عمرانیات رفیل پینکوس کی کہتے ہیں،
For people who personally experienced the reality of the Second World War, for example, Nazi occupation, the Holocaust, but also
وہ لوگ جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کا ذاتی طور پر تجربہ کیا تھا، مثال کے طور پر نازی قبضے، ہولوکاسٹ کا، وہ ان نوجوانوں کی نسبت جنہیں وہ تجربہ نہیں ہوا ہے اکثر اوقات شہری آزادی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ نوجوان قوم پرست جدید مغربی یورپی سماجی آزادی پرستی کو دشمن خیال کرتے ہیں۔ ایک نوجوان قوم پرست ادیتا آلوٹی کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہماری ثقافت مغربی یورپ کے لیے ایک امید ہے، کیونکہ مغربی یورپ کا کلچر دم توڑ رہا ہے۔ یہ الفاظ تھے ایک نوجوان قوم پرست کے۔ یورپ کے دوسرے حصوں کے برعکس، یورپی یونین سے برطانیہ کے اخراج سے پولینڈ کو یورپی یونین سے اخراج کی تحریک نہیں ملی ہے، لیکن اس نے ایک ایسی اصلاح شدہ یورپی یونین کے لیے جس میں کم دخل اندازی ہو ریفرینڈم کے مطالبوں کو ہوا دی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں 250 سے زائد شہر پلے فل کمیونٹیز یعنی بچوں کے لیے کھیل کود کے زیادہ مواقع فراہم کرنے والے شہر مانے جاتے ہیں۔ یہ دعویٰ ہے پلے فل سٹی یو ایس اے کا، جو ایک قومی پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے تحت ان شہروں کو مراعات فراہم کی جاتی ہے جو بچوں کے لیے کھیل و تفریح کے مواقع فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پروگرام ایک غیر منافع بخش ادارہ کابوم چلا رہا ہے، جو بچوں کے لیے کھیل و تفریح کے مواقع فراہم کرنے کو فروغ دیتا ہے، خصوصی طور پر ان بچوں کے لیے جو پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ایک پلے گراؤنڈ واشنگٹن ڈی سی کے محلے میں موجود ہے، جو بچوں کے لیے ان کے گھر سے چند قدم پر ہی موجود ہے۔ یہ پلے گراؤنڈ کابوم نے چند علاقائی سطح پر کام کرنے والے گروپوں کے ساتھ مل کر بنایا ہے۔ جب ہم پلے گراؤنڈ کا منصوبہ تشکیل دیتے ہیں تو وہ ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہلے سے کوئی پلے گراؤنڈ موجود نہیں، یا کسی پرانے کو اپ ڈیٹ کیا جا سکے۔ یہ الفاظ سے مائٹا مون کے، جو کابوم کی ڈائریکٹر ہیں۔ کابوم نے پچھلے 20 سالوں میں 20,000 سے زائد پلے گراؤنڈ امریکہ بھر میں بنائے ہیں۔ اس سارے عمل میں لوکل شہریوں کا حصہ لینا انتہائی ضروری ہے۔ مشیل رابنسن ایسی ایک خاتون ہیں جنہوں نے پلے گراؤنڈ بنانے میں اپنا وقت رضاکارانہ طور پر صرف کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس پلے گراؤنڈ کے بعد سے میرے پوتے پوتیوں کا کھیلنے کا انداز اور طور طریقے بدل چکے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اب وہ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، کیونکہ اب ان کے پاس کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے موجود ہے۔ ایک اور ایسے ہی محلے میں کابوم نے پرانے پلے گراؤنڈ کی مرمت کی ہے۔
It's really nice. They did a great job renovating it. My daughter enjoys this playground particularly.
Rakil Salzman, جو ایک ماں ہیں، بتا رہی ہیں کہ یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے، انہوں نے بہت ہی زبردست مرمت کی ہے۔ میری بیٹی اس پلے گراؤنڈ کو بہت پسند کرتی ہے، نہ صرف اس لیے کہ یہ ہمارے علاقے میں ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ اب اس میں بہت کچھ کرنے کو موجود ہے۔ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے مختلف شہر اپنی درخواستیں جمع کراتے ہیں۔ اس سال کابوم نے کوئی 257 ایسے شہروں کو تسلیم کیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد شہری انتظامیہ اور ان کے قائدین کو یہ باور کرانا ہے کہ وہ اپنے شہروں کو ڈیزائن کرتے وقت بچوں کی کھیل و تفریح کا خاص خیال رکھیں۔ ارسلان شریف، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں. پنجاب حکومت نے ایک حکم کے ذریعے بچوں کی ملازمت اور قرض اور دوسرا لالچ میں ان کو قابو میں رکھنے جیسے اقدامات کو سخت جرم قرار دیا ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ لاہور سے افضل رحمان.
بدھ کو جاری ہونے والے حکومت پنجاب کے بچوں کی ملازمت پر پابندی کے آرڈیننس میں بچوں سے ہر قسم کی جبری مشقت لینے, ان کی ٹریفکنگ اور قرض دے کر ان کو قابو میں رکھنے سمیت ایسے جرائم کو بھی قابل دست اندازی پولیس قرار دیا گیا ہے جن میں عصمت فروشی, منشیات فروشی اور اریاں فلموں اور ویڈیوز میں کام کرنا شامل ہے. اس آرڈیننس کی ایک خاص بات 15 سے 18 برس کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو پرخطر پیشوں میں ملازم رکھنے پر پابندی کے علاوہ آجروں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ان 9 عمروں سے مسلسل 3 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں لے سکتے, جس کے بعد لازماً 1 گھنٹہ آرام کے لیے مختص کرنا ہوگا, اور ان سے 1 دن میں 7 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں لیا جا سکے گا. اس آرڈیننس میں 9 عمر لڑکے لڑکیوں کو رات 7 بجے سے صبح 8 بجے کے دوران ڈیوٹی پر بلانے پر بھی پابندی عائد ہوگی. حقوق انسانی کی تنظیموں نے اس آرڈیننس کا خیر مقدم کیا ہے. حقوق انسانی کمیشن پاکستان کی چیئر پرسن زہرا یوسف نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا,
جیسے ڈیفینیٹلی یہ آرڈیننس کی ضرورت اور یہ اس کو لینڈ مارک اسی طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوور ڈیو تھا, کیونکہ پاکستان بہت اس کو ٹالریٹ کیا جا رہا ہے ابھی تک, اور ہم نے کوئی اسٹڈی بھی نہیں کیا ہے بہت سالوں سے کہ کتنے ہیں پاکستان میں بچے جو اس میں چائلڈ لیبر کے ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں, اور مختلف فگرز آتے ہیں. پچھلی اسٹڈی جو تھی وہ میرے خیال سے آخری اسٹڈی آئی ایل او نے کیا تھا, وہ بھی اس کو بھی بہت سال ہو گئے ہیں, اور اس میں کچھ اسپیسیفک وہ ہیں ایریاز جہاں پر خاص طور پہ توجہ انہوں نے دیا ہے, جس میں وہ ہے پروسٹیٹیوشن ہے, ڈینجرس پروفیشن ہیں جس میں بچوں کو برابر وہ کام میں لگایا جاتا ہے.
حقوق انسانی کمیشن پاکستان کی چیئر پرسن زہرا یوسف نے اس آرڈیننس پر عمل درآمد کے حوالے سے البتہ خدشات کا اظہار کیا.
یہ ڈیفینیٹلی اس کو ویلکم تو کرنا چاہیے, مگر پاکستان میں جو قانون کی حیثیت ہے اس میں یہ انفورسمنٹ سب سے بڑا ایشو بنتا ہے, اور بہت سالوں سے لیبر انسپیکٹرز بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں, اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انڈسٹریز میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, چاہے وہ چائلڈ لیبر ہو, ورکنگ کنڈیشن ہو, تو لیبر انسپیکٹرز کو بھی ذرا سا جو نظام ہے اس کو افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے.
پنجاب حکومت کے اس آرڈیننس کے تحت بچوں کو ملازمت پر رکھنے کے جرم کی سزا 6 ماہ تک قید اور 50,000 روپے تک جرمانہ ہے, جبکہ 15 سے 18 برس کے لڑکے لڑکیوں کو پرخطر نوعیت کے کام پر ملازم رکھنے کی سزا بھی 6 ماہ تک قید ہے. جرمانہ البتہ اس صورت میں 75,000 روپے تک ہو سکتا ہے. اگر کوئی آجر یہ جرم دوبارہ کرے گا تو سزا 5 سال تک قید کی ہو سکتی ہے. والدین یا سرپرست خود بھی اگر اس آرڈیننس کی خلاف ورزی کرتے پائے گئے تو ان کو بھی یہی سزائیں دی جا سکیں گی. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے صدر بشار الاسد کی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ ان علاقوں تک جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں رسائی نہیں دے رہے ہیں. عہدیداروں کے مطابق ان علاقوں میں لوگ ادویات کی کمی اور علاج معالجے کی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں. لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
شام کے لیے اقوام متحدہ کے ایک نمائندے جین اگلینڈ نے کہا ہے کہ میسور علاقوں میں پھنسے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو خوراک اور دیگر اشیاء پہنچانے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے, تاہم ان کے بقول یہ کافی نہیں ہے. انگلینڈ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ اور ان کے ساتھ کام کرنے والے دیگر امدادی ادارے شورش زدہ علاقوں میں پھنسے ہوئے تمام شامی شہریوں تک طبی امداد پہنچانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ طبی سہولتوں کا نہ ہونا اب بھی ہلاکتوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔
People are bleeding to death inside these areas. One third of the war wounded are women and children. It's not fighters.
لوگ ان علاقوں میں مسلسل خون جاری رہنے کی وجہ سے مر رہے ہیں، ان میں سے ایک تہائی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ یہ جنگجو نہیں ہیں بلکہ یہ خواتین اور بچے ہیں، اور یہ زخمی ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں، کیونکہ یا تو ان کو وہاں سے نکالنا مشکل ہے یا پھر ڈاکٹرز نہ ہونے کی وجہ سے انہیں طبی مدد نہیں مل رہی۔ وہاں آپریشن کے کوئی آلات میسر نہیں ہیں۔ یہ اس لیے بھی ہلاک ہو رہے ہیں کیونکہ ان علاقوں میں ہسپتالوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے شام کے لیے اقوام متحدہ کے ایک نمائندے کے۔ 2014 اور 2015 میں عالمی ادارے صحت کی جانب سے 19 ممالک میں کیے گئے سروے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ طبی سہولتوں اور ہیلتھ ورکرز کے خلاف سب سے زیادہ حملے شام میں ہوئے ہیں۔ شام میں عالمی ادارے صحت کی ڈائریکٹر الزبتھ ہوف نے کہا ہے کہ میسور علاقوں میں لوگوں کو طبی امداد اس لیے بھی میسر نہیں کی جا رہی کیونکہ شام کی حکومت طبی امداد کو جانے نہیں دے رہی۔
اینڈ اٹ از پرٹیکولرلی ڈسٹربنگ ٹو اس دیٹ سرجیکل ایکوپمنٹس برنز، یو نو دیٹ۔
یہ خاص طور پر ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ آپریشن کے آلات اور جلنے سے آنے والے زخم کے علاج کے لیے ادویات اور دیگر اینٹی بایوٹکس مہیا نہیں کی جا رہی، اس لیے لوگوں کا اگر آپ مناسب طور پر علاج نہیں کریں گے تو وہ امن سے مر بھی نہیں سکیں گے کیونکہ ان کو درد کی ادویات میسر نہیں ہیں۔ یہ الفاظ تھے شام میں عالمی ادارے صحت کی ڈائریکٹر کے۔ اقوام متحدہ نے شام امن مذاکرات کو پھر سے شروع کرنے کے لیے 1 اگست کی تاریخ رکھی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جون کیری اسی سلسلے میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے جمعرات کو ملاقات کریں گے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سٹیفن ڈی میسچورا نے کہا ہے کہ شام میں امن مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے میں ان دو عالمی طاقتوں کا کردار انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جان کیری اور صدر پوٹن کے مابین یہ ملاقات مثبت رہے گی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک سال پہلے ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان آسٹریلیا کی دارالحکومت ویانا میں ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کے تحت ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے عوض اس پر عائد معاشی پابندیاں اٹھا لی جائیں گی۔ مزید تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرل گل۔
جان کیری نے یہ بات پیرس میں کہی جہاں وہ فرانس کے قومی دن کے موقع پر منعقدہ تقریبات میں شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ 2 سال کے طویل مذاکرات کے بعد ایران اور 6 عالمی قوتوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے نافذ العمل ہونے کے بعد اس کی مرکزی شکوں پر واضح نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ تاہم دونوں جانب سے ایک دوسرے کے لیے یہ شک پایا جاتا ہے کہ فریقین دوسرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے۔ جمعرات کے روز پیرس میں اس بارے میں بات کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کام جاری رکھنے کی ضرورت ہے اور ہم اس کام کو جاری رکھیں گے۔ اسی لیے ہم نے ایک خصوصی سفیر کو تعینات کیا ہے جس کے روزانہ کے معمولات میں ایک ٹیم کی قیادت کرنا شامل ہے جو اس بات کو یقینی بنائے گی کہ یہ معاہدہ قائم رہے اور ہم اس میں آنے والے مسائل کا حل جاری رکھیں۔ جان کیری کا کہنا تھا کہ دنیا اس بات پر فخر کر سکتی ہے کہ اس کثیر الفریقی پیچیدہ مذاکرات کے نتائج سامنے آئے جس سے اس خطے میں تھوڑا استحکام آیا اور دنیا محفوظ ہو گئی۔ یہ مذاکرات مغرب کے سن 2003 میں جنم لینے والے ان خدشات کا نتیجہ تھے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم ایران نے بارہا اس کی تردید کی ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی یونین نے ایران کو جوہری عزائم سے باز رکھنے کے لیے اس پر معاشی پابندیاں عائد کر دیں۔ اسی دوران ایران نے اپنی جوہری سرگرمیاں جاری رکھیں جن میں زیادہ تر توجہ یورینیم کی افزودگی پر رہی، لیکن پابندیوں کے عائد ہونے سے اس کی معیشت بری طرح سے متاثر ہوئی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں امریکہ، برطانیہ، چین، روس، فرانس اور جرمنی پر مشتمل P5+1 کہلانے والا گروپ شامل تھا۔ مذاکرات میں برف اس وقت پگھلنا شروع ہوئی جب دونوں فریق ایک عارضی سمجھوتے پر پہنچے، جس کی روح سے ایران نے اپنی جوہری سرگرمیاں محدود کیں اور مغرب کی جانب سے اس پر عائد چند پابندیوں میں نرمی پیدا کی گئی، اور بالآخر گزشتہ سال ویانا میں 3 ہفتوں کے تھکا دینے والے مسلسل مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے بعد ایک حتمی معاہدہ طے پایا جس کی شکوں پر نفاذ جاری ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی فوج نے جنوبی سوڈان کے صدر مقام میں ہونے والی خون ریز جھڑپوں کے کچھ دن بعد وہاں تقریباً 40 اہلکار تعینات کر دیے ہیں۔ ان جھڑپوں میں سینکڑوں افراد ہلاک اور دوبارہ خانہ جنگی شروع ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
افریقہ کے لیے امریکی فوج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ فوجی دستے جوبا بھیجے گئے ہیں تاکہ وہ وہاں موجود امریکی سفارت خانے کا تحفظ کر سکیں، اور غیر ضروری اہلکاروں کی وطن واپسی سے متعلق محکمہ خارجہ کے حکم پر عمل درآمد میں مدد دے سکیں۔ جرمنی اور بھارت سمیت دوسرے ملک کمزور فائربندی کے دوران، جس کا اعلان پیر کے روز جنوبی سوڈان کے حریف رہنماؤں نے کیا تھا، وہاں سے اپنے اہلکاروں کو نکالنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ 5 سال پہلے آزاد ہونے والے اس ملک میں صدر سلوا کیر اور اول نائب صدر رائک میچیر کی حامی فورسز کے درمیان دارالحکومت میں ایک پڑتال چوکی پر مہلک جھڑپ کے بعد جمعرات کے روز تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ اقوام متحدہ کے امن کار مشن کے سربراہ ہر بلیڈسوس نے بدھ کے روز سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کریں اور جنوبی سوڈان پر ہتھیاروں کی پابندی لگانے پر غور کریں۔
Clearly the threat of that has done little to deter the parties, but I think it has to be as clear as possible۔
فریقین کو باز رکھنے کے لیے اس دھمکی کا تھوڑا سا اثر ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جس حد تک ممکن ہو اس چیز کو واضح ہونا چاہیے۔ اسی طرح ان رہنماؤں اور کمانڈروں کو ہدف بناتے ہوئے اضافی پابندیاں لگانے کے لیے، جنہوں نے امن معاہدے پر عمل درآمد کا راستہ روکا ہے، فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ جنوبی سوڈان کے کبھی نہ ختم ہونے والے تباہ کن تشدد کے چکر کا ابھی لازمی طور پر خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے ہرف لیڈسوس کے۔ انہوں نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ ان لڑائیوں کے نتیجے میں لگ بھگ 36,000 افراد اپنا گھر بار چھوڑ چکے ہیں، اور 7,000 افراد نے اقوام متحدہ کے مقامی پناہ گزین کیمپ میں پناہ لی۔ جنوبی سوڈان میں صدر کیر کی جانب سے اپنے نائب میچار کی برطرفی کے 5 مہینوں کے بعد دسمبر 2013 میں تصادم پھوٹ پڑا تھا۔ ان دونوں لیڈروں کے حامیوں کے درمیان لڑائیوں میں ہزاروں افراد ہلاک اور 20 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ حریف لیڈروں نے شدید بین الاقوامی دباؤ کے تحت گزشتہ سال اگست میں ایک امن معاہدے پر دستخط کیے تھے، اور حال ہی میں وہاں ایک عبوری حکومت قائم کی گئی جس نے مچار کو اول نائب صدر تعینات کیا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ نے متنبع کیا ہے کہ جنگ زدہ شمال مشرقی نائجیریا میں بڑھتے ہوئے غذائی بحران کی وجہ سے ہزاروں بچے موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ نائجیریا کو یہ ہنگامی صورتحال ایک ایسے وقت میں درپیش ہے جب دنیا میں تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں اور پیداوار میں کمی کے باعث اس کی معیشت مندی کا شکار ہے۔ کرسٹین کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گل۔
نائجیریا کے شمال مشرقی علاقے میں فوج اور سرکش بوکو حرام کے درمیان برسوں سے جاری لڑائی کی وجہ سے فصلیں برباد ہو کر رہ گئی ہیں، منڈیاں تباہ ہو گئی ہیں، اور چند علاقوں تک تو امداد کی فراہمی تقریباً ناممکن ہے۔ اقوام متحدہ کے علاقائی رابطہ کار ٹوبی لینزر کہتے ہیں کہ ان بڑھتے ہوئے مسائل کے سبب غذائی بحران میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور بچے اس سے خطرناک حد تک متاثر ہو رہے ہیں۔ ٹوبی لینزر کا کہنا تھا،
We've got as many as 250,000 children in the northeast of Nigeria.
نائجیریا کے شمال مشرق میں قریباً 2.5 لاکھ بچے سخت ترین کم خوراکی کا شکار ہیں، اور اگر ہم نے فوری طور پر اس کا تدارک نہ کیا تو اس سال کے آخر تک ہم 50,000 کے قریب بچوں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ لینزر کا کہنا تھا کہ نائجیریا کو آئندہ 3 ماہ کے دوران $164 ملین درکار ہوں گے تاکہ بچوں کی مدد کی جا سکے اور ملک میں شدید غذائی کمیابی کا شکار دیگر افراد کے لیے مزید $4 ملین چاہیے ہوں گے۔ گزشتہ ہفتے خشک سالی سے متعلق پہلے سے آگاہ کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ شمال مشرق میں چند علاقے شاید پہلے ہی سے خشک سالی کا شکار ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب نائجیریا کو گزشتہ 7 سال سے بوکو حرام کی سرکشی کا سامنا ہے۔ نائجیریا کی معیشت کا زیادہ تر انحصار تیل کی برآمدات پر ہے۔ دنیا بھر میں تیل کی گرتی ہوئی قیمتیں اور اس کے ساتھ تیل پیدا کرنے والے جنوبی علاقے میں پائپ لائنوں پر دہشت گرد حملوں کی وجہ سے آمدن میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس سال کی پہلی سہ ماہی میں معیشت سکڑ گئی تھی اور ملک کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کے ترجمان نے بلومبرگ نیوز کو بتایا کہ سارا سال معیشت کے سکڑنے کا خطرہ ہے۔ ایسے بہت سے علاقے جن پر بوکو حرام کا قبضہ تھا انہیں فوج نے خالی کرایا ہے اور یوں بے گھر افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جس سے مسائل بھی خاطر خواہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ شمال مشرقی علاقے میں نیشنل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کے رابطہ کار محمد کانار کہتے ہیں کہ یہاں پہنچنے والے بہت سے بے گھر افراد ایسے علاقوں سے آئے ہیں جہاں خوراک اور علاج معالجے کی سہولتیں دستیاب نہیں تھیں، اور اس لیے جب وہ یہاں پہنچے تو وہ بہت فاقہ کش اور بیمار تھے۔ کانار کہتے ہیں بوکو حرام اور مقامی حکومتوں سے آزاد ہونے والے بے گھر افراد کی وجہ سے صورتحال بے قابو ہوتی جا رہی ہے۔ محمد کانار نے بے گھر افراد کے اچانک اضافے پر روشنی ڈالتے ہوئے مون گونو نامی قصبے کی مثال دی جہاں حال ہی میں بے گھر افراد کی تعداد 4,000 سے بڑھ کر 30,000 تک پہنچ گئی ہے۔ خانار کو توقع ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
دوسری جنگ عظیم کے دوران 24 فروری 1942 کو مقبوضہ یورپ کے لوگوں کو ریڈیو پر یہ اعلان سنائی دیا، آج سے ہم روزانہ ٹھیک اسی وقت آپ کو امریکہ اور جنگ کی صورتحال سے آگاہ کیا کریں گے۔ ہماری خبریں اچھی یا بری ہو سکتی ہیں، لیکن ہم آپ کو سچ اور صرف سچ ہی بتائیں گے۔ آج سے لگ بھگ 75 برس قبل وائس آف امریکہ نے اپنے سامعین سے سچ کہنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ آج بھی نبھایا جا رہا ہے۔ اس وعدے کے 34 برس بعد 12 جولائی 1976 کو امریکی کانگریس نے وائس آف امریکہ کے چارٹر یعنی منشور کی منظوری دی تھی، جس میں اسی وعدے کی تجدید کی گئی ہے۔ بعد ازاں یہ منشور اس وقت کے صدر جیرالڈ فورڈ کے دستخط کے بعد باقاعدہ قانون بن گیا تھا۔ اس منشور میں کہا گیا ہے کہ وائس آف امریکہ اپنے سامعین کے لیے خبروں کے ایک بااعتماد اور مؤثر ذریعے کے طور پر کام جاری رکھے گا اور انہیں درست، غیر جانبدارانہ اور جامع خبریں پہنچائے گا۔ منشور کی دوسری شق کے مطابق وی او اے امریکی معاشرے کے کسی ایک طبقے کا نمائندہ نہیں ہوگا اور امریکہ کی غالب سوچ اور اداروں کی ایک متوازن اور جامع تصویر پیش کرے گا۔ منشور کی تیسری شق میں کہا گیا ہے کہ وائس آف امریکہ امریکہ کی پالیسیوں کو واضح اور مؤثر طور پر دنیا کے سامنے پیش کرے گا اور ان پالیسیوں پر ذمہ دارانہ بحث و تمہیز کرائے گا اور اس پر تبصرے پیش کیے جائیں گے۔ اس منشور کی پہلی شق وائس آف امریکہ کی صحافتی ساکھ کے تحفظ کی ضامن ہے، جس کے تحت امریکی حکومت کا کوئی اہلکار ادارے سے منسلک کسی صحافی پر کسی خبر کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ منشور کی دوسری شق میں اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ یہ ادارہ امریکہ کے جغرافیائی، عمرانی اور معاشرتی تنوع کا ترجمان ہو اور یہاں کے سمندروں سے لے کر صحراؤں، جامعات سے لے کر کارخانوں، ہالی ووڈ سے لے کر دانشگاہوں اور مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں، حتیٰ کہ دہریوں سمیت یہاں بسنے والے تمام طبقات کی ترجمانی کرے۔ وائس آف امریکہ کی منشور کی تیسری شق اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ عالمی برادری کسی بھی اہم مسئلے پر امریکہ کے موقف اور اس کے جواز سے مکمل طور پر آگاہ رہے۔ وائس آف امریکہ کی منشور کی 40ویں سالگرہ پر ادارے کی ڈائریکٹر اماندا بینٹ نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے، اماندا بینٹ کہہ رہی تھیں، وائس آف امریکہ کا چارٹر پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے، دنیا کو آج پہلے سے کہیں زیادہ ایک بااعتماد اور موقر نشریاتی ادارے کی ضرورت ہے جس پر وہ خبروں اور معلومات کے حصول کے لیے انحصار کر سکے، اور وائس آف امریکہ کا یہ چارٹر یقینی بناتا ہے کہ ہم ایک ایسا ہی ادارہ بنیں جس پر لوگ اعتماد کر سکیں۔ یہ منشور وائس آف امریکہ کے لیے بدستور نشان راہ ہے جو ادارے کی سمت کا تعین کرتا ہے اور یہ یقینی بناتا ہے کہ وی او اے سچائی بتانے کے اپنے مشن پر کاربند رہے۔ اور جیسا کہ ڈائریکٹر بینٹ نے کہا کہ امریکی سوچ و فکر کے تمام پہلوؤں کی عکاسی کرتا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سلطان کئی ریکارڈز اپنے نام کرنے میں کامیاب، تفصیلات فکر و فن میں۔ سلطان جن بڑی بڑی امیدوں کے ساتھ ریلیز ہوئی تھی ان سے بھی کہیں بڑھ کر ثابت ہوئی ہے۔ معروف فلمی تجزیہ کار ترن آدرش ٹویٹ کرتے ہیں کہ سلطان نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ یہ ایسی فلم ثابت ہوئی ہے جس نے بالی ووڈ میں پہلی بار 7 دنوں میں 200 کروڑ روپے کمائے ہیں۔ اس سے قبل بجرنگی بھائی جان، پی کے اور دھوم 3 نے 9 دنوں میں یہ ہنسا عبور کیا تھا۔
کھچا کھچ بھرے اسٹیڈیم میں سپورٹک ماحول، سبھی لوگ سلطان کا انتظار کرتے ہوئے۔
سلمان خان اور انوشکا شرما کی اس سے قبل ریلیز ہوئی ہر فلم کا ریکارڈ سلطان نے توڑ دیا ہے، اور فلمی تجزیہ کار توقع کر رہے ہیں کہ یہ فلم ابھی مزید کئی ریکارڈ بنائے گی۔ ایک بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق ابھی بھی سلطان خوب رش لے رہی ہے اور اپنی گرفت کو مضبوط رکھے ہوئے ہے۔ ترن آدرش نے باکس آفس پر سلطان کی گرفت کو آئرن گرپ کا نام دیا ہے۔ انڈین ایکسپریس لکھتا ہے کہ ایک ہی شخص ہے جو سلمان کے سامنے ٹکا ہوا ہے اور وہ ہے عامر خان۔ مسٹر پرفیکٹ کی فلموں کے باکس آفس کلیکشن بہترین رہے، جن میں ان کی فلم پی کے کا بزنس اب تک کا سب سے بہترین بزنس ہے۔ اب ان کی آنے والی فلم دنگل سے بھی یہی توقع کی جا رہی ہے۔
نہ وہ آنکھیں روحانی کہیں، نہ وہ چہرہ نورانی کہیں، کہیں دل والی باتیں بھی نہ وہ سجری جوانی کہیں، جگ گھومے تھارے جیسا نہ کوئی، جگ گھومے تھارے جیسا نہ کوئی، نہ تو ہنسنا رومانی کہیں، نہ تو خوشبو سہانی کہیں، نہ وہ رنگلی یادیں دیکھیں، نہ وہ پیاری سی نادانی کہیں۔
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جگ گھومے تھارے جیسا نہ کوئی، جگ گھومے تھارے جیسا نہ کوئی، جگ گھومے تھارے جیسا نہ کوئی، جگ گھومے تھارے جیسا نہ کوئی۔
امریکہ میں ایک تحقیق کے مطابق سرکاری میڈیکل کالجز کے اسپتالوں میں کام کرنے والی خواتین ڈاکٹر مردوں کے مقابلے میں سالانہ $20,000 کم کماتی ہیں۔ اس تحقیق کے نتائج پیر کو دی جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہوئے ہیں۔ تحقیق میں 24 سرکاری میڈیکل کالجز اور امریکہ کی 12 مختلف ریاستوں کے 10,000 سے زائد ڈاکٹروں نے حصہ لیا، جس میں سے ایک تہائی خواتین ڈاکٹر تھیں۔ اس تحقیق کے سربراہ ہارورڈ میڈیکل اسکول سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر انوپم جینا ہیں، جن کے مطابق ان کی تحقیق کا مقصد امریکہ میں مرد اور خواتین ڈاکٹروں کی تنخواہوں میں موجود فرق ختم کرنا ہے، جس کے لیے انہوں نے سرکاری اعداد و شمار پر انحصار کیا ہے۔ تحقیق کے نتائج کے مطابق امریکہ میں مرد ڈاکٹر خواتین کے مقابلے میں سالانہ $20,000 سے $50,000 تک زیادہ کماتے ہیں۔ محققین کی جانب سے جاری بیان کے مطابق طب کے شعبے میں خواتین مردوں کے مقابلے میں کم ہی پروفیسر کے درجے تک پہنچ پاتی ہیں، اور ان کی زیادہ تر توجہ انٹرنل میڈیسن اور خواتین اور بچوں کے امراض کے شعبوں تک ہی محدود رہتی ہے۔ اسی طرح انہیں NIH یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جیسے اداروں کی طرف سے تحقیق کے لیے کم وسائل فراہم ہوتے ہیں، جبکہ انہیں اپنی تحقیق کو شائع کرنے کے لیے بھی کم مواقع ملتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق مرد اور خواتین ڈاکٹروں کی آمدنی کے درمیان یہ فرق سرجنز اور دوسرے اسپیشلسٹ میں کہیں زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ ایک اور تحقیق کے مطابق امریکہ میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والی خواتین مردوں کے مقابلے میں 30% کم تنخواہیں گھر لے جا پاتی ہیں۔ ارسلان شریف، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی شمسی توانائی سے چلنے والی طاقتور خلائی گاڑی نے مشتری کے محور کے گرد گھومنا شروع کر دیا ہے۔ خلائی گاڑی 5 سال کے عرصے میں 2,80,000,000,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچی ہے۔ کیلیفورنیا میں امریکی خلائی ادارے ناسا کی جیٹ پروپلشن لیبارٹری میں اس مشن کے کنٹرولر اس وقت خوشی سے جھوم اٹھے جب انہیں یہ سگنل موصول ہوئے کہ خلائی گاڑی نے مشتری کے مدار کے گرد گھومنا شروع کر دیا ہے۔ جونو نامی خلائی جہاز آئندہ 20 ماہ تک ہمارے شمسی نظام کے سب سے بڑے سیارے کا مطالعہ کرے گا، جس کی وجہ سے ہمارے سائنسدانوں کو ہمارے شمسی نظام کی بنیادوں کا تعین کرنے میں مدد ملے گی، اور اس کے ساتھ بادلوں سے ڈھکی مشتری کی فضا کے نیچے ٹھوس سطح کو جاننے میں بھی مدد ملے گی۔ اس خلائی جہاز کے اندر کمپیوٹر اور برقی آلات بھی نصب ہیں، اور انہیں ایک ایسے خانے میں رکھا گیا ہے جس کی دیواریں ٹائٹینیم کی ہیں اور ان کی موٹائی 0.5 انچ ہے، تاکہ حساس آلات کو تابکاری کے شدید اثرات سے بچایا جا سکے۔ جونو جہاز مشتری کے مدار میں پہنچنے والا دوسرا خلائی جہاز ہے۔ اس سے قبل ناسا کا گلیلیو جہاز 1995 سے 1903 تک مشتری کے مدار کے گرد گھومتا رہا۔ جونو کا مشن 2018 میں ختم ہوگا جب یہ جان بوجھ کر مشتری کی فضا میں گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور اب بات ہمارے شمسی توانائی کے ایک دوسرے سیارے نیپچون کی۔ علم حیت کے ماہرین نے نیپچون کے گرد ماحول میں بل کھاتے ہوئے شوخ رنگ کے پانی کے چکر جیسے گرداب ورٹیکس کا پتہ لگایا ہے۔ اس سال مئی میں ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ پر ہائی ریزولوشن تصاویر موصول ہوئیں۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ ورٹیکس تقریباً امریکی براعظم کے رقبے کے برابر ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ورٹیکس ہائی پریشر نظام ہے جو چمکتے ہوئے بادلوں کے ہمراہ نمودار ہوتا ہے۔ 2015 میں فلکیات کے ماہرین نے نیپچون پر بادلوں کا پتہ لگایا تھا۔ بعد ازاں ایک قریبی سیاہ مقام کی موجودگی کا اعلان کیا گیا تھا۔ مئی 2016 میں موصول ہونے والی تصاویر میں ورٹیکس کی موجودگی کی تصدیق کی گئی تھی۔ برکلے میں علم حیت کے ماہر مائک وانگ کا تعلق یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماحول میں شوخ رنگ کے پانی کے ورتے کی طرح کے ساحل اس صورت میں موجود ہیں جیسے اونچے لینس کی طرح کے گیس نما پہاڑ۔ نیپچون پر پہلے بھی پانی کے چکر جیسے گرداب کا پتہ لگنے کی بات کی جا چکی ہے۔ 1989 میں وائجر 2 اسپیس کرافٹ نے بھی ایسے ہی مقام کی نشاندہی کی تھی، جبکہ 1994 میں ہبل نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ علم حیت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بھنور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سائز، شکل اور استحکام کے لحاظ سے یہ صدیوں پر محیط نیا زاویہ سامنے آیا ہے جو چوڑائی، بہاؤ، رفتار اور سست روی کے روپ دھار سکتا ہے۔ تحقیق داں کہتے ہیں کہ ورٹیکس کس طرح ظہور پذیر ہوتے ہیں، ان میں تحریک کیسے پیدا ہوتی ہے اور یہ ماحول پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے لیے مزید مطالعے کی ضرورت ہے۔ سورج سے نیپچون اندازاً 4.3 ارب کلومیٹر دور ہے، جبکہ اسے سورج کے مدار کا چکر لگانے میں 165 زمینی سال کے عرصے کا دورانیہ درکار ہوتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور سامعین اس کے ساتھ ہی یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے سید افسر امام, اور ہمارے انجینئر ہیں کرٹس پائنم. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہمارا پتہ ہے وائس آف امریکہ, پی او باکس 1353, اسلام آباد. اللہ نگہبان.